السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے الجہنمیون، جہنمی لوگ. یہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ ان کا ذکر ایک عظیم حدیث میں ہوا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی ہے، میں اس کا ازالہ کر دوں. اور یہ غلط فہمی عام طور پر ہمارے بعض یا اکثر نوجوان طبقے میں پائی جاتی ہے، خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. وہ دوسری طرف آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی سختیاں اور مشقتیں برداشت کرتے رہیں گے. تو یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. جب اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیوں کیا ہے؟ جنت ہی کافی تھی. دنیا میں جو انسان غلطیاں کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں ہی تو مل جاتی ہے نا انسان کو. یہ تکلیف ہے، یہ مشقت ہے جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا رہتا ہے، یہ بھی تکلیفیں ہیں نا، یہی کافی تھی اس کے لیے. تو جہنم کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ عجیب سا سوال، یہ عجیب سی غلط فہمی ہمارے اپنوں جوانوں اور وہ نوجوان طبقہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، یہ غلط فہمی اور یہ ایسے عجیب سوالات ان کے ذہن میں کیوں گھومتے میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایمان کی کمی ضرور ہے، شریعت کے متعلق علم کی کمی ضرور ہے، یا ہٹ دھرمی ہے یا وہ مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے، اللہ اعلم. بہرحال اس کے جواب میں اتنا ضرور کہوں گا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمان الرحیم ہے. اس میں کسی بھی مومن کو کوئی شک و شبہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضے میں سے ہی ایک تقاضا یہ ہے کہ جہنم کو پیدا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ رحمت کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کرنے سے پہلے دیواریں قائم کر رکھی ہیں تاکہ یہ انسان جہنم تک پہنچ نہ سکے، رکاوٹیں ہیں. جہنم میں صرف وہی انسان جاتا ہے جو سب سے بڑا بدبخت انسان ہو، جو خود گواہی دیتا ہے کہ میں جہنم ہی کے لائق ہوں، جس کے گناہوں کا بوجھ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اس کے کام نہیں آئی. اس کا یہ بوجھ بڑھتا تو گیا لیکن اس میں کمی نہیں ہوئی. تقریباً یہ رکاوٹیں 10-12 کے قریب ہیں، ان میں سے جو اہم ہے وہ بیان کرتا ہوں. ایک عام مسلمان کی مثال لے لیں، کیونکہ کافر تو جہنمی ہے، جس نے اللہ تعالی سے کفر کیا تو وہ جہنم کا حقدار ہی ٹھہرا. جس نے اس ذات کو جھٹلایا جس نے اسے پیدا کیا، اسے رزق دیا، اس کی تدبیر کرتا ہے، اس کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اس کی زندگی موت کا مالک ہے، جتنی نعمتیں اس شخص پر برس رہی ہیں یہ ساری کی ساری رب ذوالجلال سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس ذات کو جھٹلاتا ہے جن کی نعمتوں میں سراپا ڈوبا ہوا ہے، تو ان کی بات تو نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہی نہیں ہے. ہم بات ان کی کر رہے ہیں آج کی اس نشست میں، وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو جہنم میں داخل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جہنم. یہ رکاوٹیں دنیا میں بعض رکاوٹیں ہیں، قبر میں بعض رکاوٹیں ہیں، اور آخرت میں بعض رکاوٹیں ہیں جو اس مسلمان کو روکتی ہیں کہ جہنم میں نہ جاؤ. اس کے باوجود بھی یہ سارے دیواریں توڑ کر بعد میں یہ شخص جہنم میں جاتا ہے. ابھی رکاوٹیں دیکھیں، دنیا میں فرائض کی ادائیگی یہ جہنم کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو مستطیع مسلمان حج کرتا ہے، والدین کا فرما بردار ہے، صلہ رحمی اور رشتے کو جوڑتا ہے، سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، یہ سارے کے سارے صفات جو ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں، یہ سارے کے سارے فرائض ہیں، اور یہ فرائض جو ہیں یہ شخص ان کی ادائیگی کرتے بہترین طریقے سے. تو فرائض کی ادائیگی سب سے بڑی دیوار ہے جو آپ کو جہنم سے روکتی ہے. نمبر دو، محرمات سے اجتناب. جو چیزیں حرام ہیں، جو شخص ان سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے ان سے، تو وہ اس عمل سے جہنم سے دوری اختیار کر رہا ہے. جو شخص سود نہیں کھاتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، رشتے کو نہیں توڑتے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے، مسلمانوں کے حق بہترین طریقے سے ادا کرتے، یہ لوگ جو ہیں ان اعمال سے جہنم سے دوری اختیار کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے دنیا کی مصیبتیں اور مشقتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کانٹا چبھتا ہے ایک شخص کو، اس ایک کانٹے کی تکلیف کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو جتنی بھی تکلیفیں ہیں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہوں یا درد کی شکل میں ہوں یا کسی پیارے کے بچھڑنے کی وجہ سے ہو یا کسی دوسرے کے ظلم کی وجہ سے ہو، وہ جسمانی تکلیف ہو یا نفسیاتی تکلیف ہو، یہ سارے کی سارے تکلیفیں جہنم سے دور کرتی ہیں اور ایک دیوار بن جاتی ہیں تاکہ یہ مسلمان جو ہے جہنم سے دور رہے. چوتھے نمبر پہ اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ فرمایا تھا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھے اعمال جو ہیں وہ برے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں. آپ مسکراتے ہیں مسلمان بھائی کے چہرے کے سامنے، بھائی کے چہرے کو دیکھ کر، یہ صدقہ لکھا گیا آپ کے نام اعمال میں، اچھا عمل ہے. آپ مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں یا آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا گیا. یہ اعمال صالح جتنے بھی انسان کرتا ہے ان سے اس شخص کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے لیکن جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں وہ ان اعمال صالحہ سے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, قربانی ہے, جتنے بھی اچھے اعمال آپ کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو چھوٹے برے اعمال ہیں یہ مٹ جاتے ہیں. پھر مرحلہ آتا ہے موت کا اور قبر کا. موت کی سکرات, جو تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے یہ بھی رکاوٹ ہے, یہ بھی اس میں بھی آپ کو آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر نماز جنازہ, جب کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس نماز جنازہ اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو نماز جنازہ سے بھی اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے. نمبر تین, اس مرحلے میں قبر کی ہولناکیاں, جو کٹھن سوال کیے جائیں گے اس شخص سے, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا نبی کون ہے, یہ جو تکلیف دے منظر اور تکلیف دے جگہ ہے اس تکلیف کی وجہ سے بھی نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر چار, اس مرحلے میں مرنے کے بعد اس میت کے لیے جو آپ بعض نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں جس کی دلیل موجود ہے شریعت میں, جیسے کہ دعا کرنا, اس کے لیے عمرہ کرنا, حج کرنا, صدقہ دینا, یہ ان اعمال کا ثواب جو ہے وہ اس میت کو ملتا ہے جو مر چکا ہے, تو ان سے بھی اس کے درجہ بلند ہوتے ہیں, اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے. پھر آخرت میں جو دوار اور رکاوٹیں ہیں جہنم سے دور کرنے کے لیے, میدان محشر کی ہولناکیاں, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی اور اس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. انسان اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, تکلیف دے شدت کا دن یوم الحساب. تو یہ تکلیف مومن کے لیے رائے گھڑی جائے گی, اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور جہنم سے دور ہو رہا ہے. پھر حساب اور کتاب کا مرحلہ, حساب بہت کٹھن وقت ہے, اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے. اور یاد رکھیں ہر انسان سے اللہ تعالیٰ الگ الگ حساب لے گا. پھر پرصلات کا مرحلہ ہے. پرصلات میں جو تکلیف ہے, جو تنگی ہے, اس کی وجہ سے بھی جہنم سے دوری ہے. اور جو بدبخت انسان جس کے ابھی تک گناہ ختم نہیں ہوئے, دیکھیں تقریباً آٹھ یا نو دیواریں اس کے سامنے کھڑی ہیں, سب توڑتا گیا ہے وہ, یعنی ابھی تک اس کے گناہ میں تخفیف نہیں ہوئی, اتنے اس کے پاس گناہ ہیں ابھی بھی, تو پھر اگلا مرحلہ ہے اس کے گناہوں کی تخفیف کا, الشفاعت. شفاعت یاد رکھیں, سفارش اور شفاعت جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بزرگ بھی کریں گے, حافظ قرآن ہیں, علماء ہیں, یہ سارے کے سارے سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے اس بندے کی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. اور سب سے بڑی شفاعت ہے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جس شخص کو یہ شفاعت بھی نصیب نہ ہو, یعنی اتنا بدبخت انسان تو ہے اس دنیا میں, اس نے کیا کیا ہے, اتنی رکاوٹیں اس کے اور جہنم کے بیچ میں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی نہیں ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرحلہ ہے, رحمت ارحم الراحمین, اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم. یہ ہم بعض ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی شفاعت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, میں نے تمہیں معاف کر دیا اپنے رحم و کرم پر. لیکن یہ بدبخت انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے. یہ 11 دیواریں ہیں, ان 11 دیواروں کو اس شخص نے پار کیا پھر جہنم میں گیا. اس کے گناہ اتنے بھاری ہیں کہ ابھی تک کم ہی نہیں ہوئے, ابھی اس کے گناہ باقی ہیں جن کی اس نے سزا بھگتنی جہنم میں. لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ نے اسی جہنم کو پیدا کیا ہے. اب یہ انسان جو ہے یہ جہنم کے لائق ہے کہ نہیں, جہنم کا حقدار ہے کہ نہیں, آخر اس نے دنیا میں کیا کیا ہے, اتنی بھاری گناہ اس شخص نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ارحم الراحمین کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں ضرور سزا ملے گی اور پھر جہنم سے نکلے گا جب اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے. وہ شخص پاک ہو جائے گا گناہوں سے مکمل طور پر, پھر اس شخص کو اللہ تعالی حکم دے گا فرشتے کو, اس شخص کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو. ان کو کہتے ہیں الجہنمیون, یہ وہ جنتی ہیں جو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوتے ہیں, یہ وہ ہے. اور اسی کے متعلق ایک عظیم حدیث ہے, میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں, لیکن یہ غلط فہمی جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو صرف آپ کو اور مجھے عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جہنم کے لیے بھی بعض مخلوق ہے جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے, جو حقدار ہی جہنم کے عذاب کے لیے ہیں. لیکن چھوٹی سی مثال یاد رکھیں, شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا اور وہ ان جہنم میں سے نہیں ہے, یاد رکھیں. شرک کرنے والا وہ ابو جہل ابو لہب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, کبھی نکلے گا نہیں. تو آج کے اس موضوع سے وہ خارج ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے. جو لوگ انبیاء اور اولیاء مشکل کشا سمجھتے ہیں, حاجت روا سمجھتے ہیں, ان کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں, مزاروں پر جا کے قبروں کا طواف کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, دعا اور پکار کرتے ہیں, وہ جہنمی نہیں ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ جہنمی ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں لیکن عقیدہ ان کا درست ہے, موحد ہیں, توحید ان کی درست ہے, عقیدہ ان کا درست ہے, لیکن کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوئے. کبیرہ گناہ بدعات, خرافات, مسلمانوں پر ظلم کرنا, سود کھانا. سود کے متعلق اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے, اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر بھی سود کھاتے ہیں. کسی کو سمجھائیں کہ اللہ کے لیے سود کھانا بند کر دو, آپ جنگ پہ تلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتے ہو تم؟ کہتا اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. تم جانتے ہو کس پر غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ رحمت کس لیے؟ سود خور کے لیے ہے. تمہیں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ سود چھوڑ دو, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہو, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید تمہارے دل میں جاگ سکتی ہے. لیکن سود بھی کھا رہے, وہ جانتے ہو سود کا کم سے کم درجہ کا گناہ کیا ہے؟ کم سے کم درجہ سود کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. کم سے کم سود کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, نعوذ باللہ. جانتے ہو زانی کی کیا سزا ہے؟ اور اس زانی کو جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ کیا بوجھ ہوگا اس سر کے اوپر, اس شخص کے سر کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہوگا؟ وہ یہ کم سے کم درجے کا سود ہے. آج ہمارے روزمرہ کے معاملات میں, مالی معاملات میں کبھی سوچا ہے کہ اس میں کوئی ایک لا سود کا تو نہیں ہے؟ کبھی حساب کیا ہے؟ ہاں حساب کرتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا اس مہینے میں, اس کاروبار میں کتنا نقصان ہوا, یہ نقصان کہاں سے آ رہا ہے, اس کے سدباب کیا جائے. لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی سوچا ہے کہ کہیں یہ مار جو میں کما رہا ہوں جس میں حرام اور سود شامل ہے، کہیں میرے لیے میرے بچوں کے لیے جہنم میں جانے کی وجہ تو نہیں، اللہ تعالی کی ناراضگی کی وجہ تو نہیں؟ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی گناہوں کی سزا بھگتیں گے جہنم میں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرے گا، پھر جب ان کے گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے. حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، ذرا سوال پر غور کرنا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة، کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاندنی رات میں جب چودھویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس رات میں جب بادل نہیں ہوتا آسمان پر، کیا تم چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو کہ یہ چاند ہے؟ یا چمکتے ہوئے دن میں جب آسمان پر کوئی بادل نہیں ہوتا، سورج کو دیکھ کر کیا تمہیں شک ہوتا ہے کہ یہ سورج ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ یہ چاند ہے اور یہ سورج ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بے شک قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے جس طریقے سے تم اس چاند کو دیکھتے ہو اس دنیا میں، اور جس طریقے سے تم اس سورج کو دیکھتے ہو اس دنیا میں جب تمہارے اور ان کے بیچ میں کوئی بادل نہیں ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں سوال کیا تھا، مختصر سوال تھا اور جواب مختصر صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ نہیں قیامت کے دن، یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن. جنت میں سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا، کوئی دیدار نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ تڑپ دیکھی سوال کرنے کی صحابہ کرام کے دل میں، تو آگے فرمایا، فرماتے ہیں، یجمع اللہ الاولین والآخرین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب کو جمع کرے گا، لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور حکم دیں گے، جو دنیا میں کسی چیز کی عبادت کرتا تھا، اسے اپنا معبود بناتا تھا، وہ اس کے پیچھے چلتا جائے جہنم میں. تو پھر جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کو پیچھے چلتے جائیں گے، جو چاند کی عبادت کرتے تھے دنیا اس کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور جو طاغوت کی عبادت کرتے تھے طاغوت کی، وہ ان کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور پھر یہ امت بچے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موحد ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرمائیں گے، میں تمہارا رب ہوں. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن لوگ ہیں، وہ کہے گا، ہم اپنی جگہ پر ہیں جب تک کہ ہمارا رب نہیں آتا. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے، علی صورتہ جل شانہ تبارک و تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان شان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تمہارا رب ہوں. پھر لوگ کہیں گے، بے شک تم ہمارے رب ہو. اور ایک روایت میں آیا ہے، پنڈلی کی روایت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کا دیدار کرائیں گے تو پنڈلی سے ہی پہچان ہوگی کہ ہمارا رب ہے جل شان سبحانہ و تعالیٰ. پھر حکم اللہ تعالیٰ دیں گے سجدہ کرنے کا، اس وقت صرف مومن ہی سجدہ کر سکیں گے، منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے اور وہ اپنے پیٹ کے بل گر جائیں گے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور صراط بچھائے، پل صراط بچھائی جائے گی اور اس پل صراط کے ارد گرد فرشتے کھڑے کیے جائیں گے. کوئی شخص بھی اس وقت کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا. یہ دنیا کے بادشاہ، یہ دنیا کے امیر لوگ، یہ دنیا کے ظالم لوگ، یہ دنیا کے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، یہ علماء، یہ اولیاء، کوئی بھی کوئی کلام نہیں کر سکے گا. صرف انبیاء علیہ السلام اس وقت اس لمحے میں بات کریں گے. بات کیا کریں گے؟ انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ تعالی آسانی فرمانا، اے اللہ تعالی ہم تمہاری سلامت اور امن کے طلبگار ہیں. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے اس پل صراط پر اس کے نزدیک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس پل صراط پر حک لگے ہوئے ہیں، کانٹے دار حک، جو اس پل صراط سے گزرے گا وہ حک چل رہے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑنا ہے تو وہ حک اس شخص کو پکڑے گا اور جہنم میں، اور نیچے جہنم میں، یاد رکھے پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی، جہنم نیچے ہے اور اس کے اوپر پل صراط ہے. جو لوگ اس پل صراط سے بچ کر جائیں گے وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو سلامتی سے گزر جائیں گے، ان کو یہ حک اور یہ کانٹے چھوئیں گے بھی نہیں، بجلی کی سپیڈ سے، بجلی کی رفتار سے وہ پار کریں گے. بعض لوگ پلک جھپکنے کی رفتار سے پار کرتے ہیں، بعض لوگ ہوا کی رفتار سے پار کرتے ہیں پل صراط کو، بعض لوگ تیز گھوڑے کی رفتار سے، بعض لوگ ایک دوڑتے ہوئے انسان کی رفتار سے، بعض لوگ ایک چلتے ہوئے انسان کی رفتار سے، اور بعض لوگ پل صراط پر گھسیٹتے ہوئے چلیں گے. اپنے اعمال کے برابر، کیونکہ نیک اعمال کتنی ہیں، جی کہ نیک اعمال یہاں پر زیرو ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ جہنم میں ضرور گرے گا، اور جو پار کر گئے الحمدللہ. جو لوگ جہنم میں گرتے ہیں یہ وہ واحد لوگ ہیں، یاد رکھیں، جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کی تخفیف نہیں ہوئی ابھی تک، جہنم میں گئے ہیں. پھر اللہ تعالی حکم دے گا فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، ذرا غور فرمانا، من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا دنیا میں، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، ان کو جہنم سے نکالو. اب وقت آگے جہنم سے نکلنے کا، یہ عرصہ کتنا ہے اللہ اعلم. جتنی گناہوں کا بوجھ ہے، جب تک یہ گناہ پاک نہیں ہوتے، جو شخص نے اس دنیا میں کمائے ہیں اس وقت تک وہ جہنم میں عذاب برداشت کرتا رہے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیخرجون وقد امتحشوا، جہنم سے نکالے جائیں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کوئلے کی طرح جل چکے ہوں گے. کبھی کوئلہ دیکھا ہے؟ یہ حالت ہوگی اس شخص کی. ان کے بعض جسم کے حصے صحیح سلامت ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مواضع السجود سجدے کے حصے جو ہیں ان کو آگ نہیں چھوئے گی قیامت کے دن. سبحان اللہ. یہ پیشانی, یہ ناک, یہ دو ہاتھ, دو گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں, ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. باقی سارے کے سارا جسم کوئلہ بن چکا ہے, لیکن سجدے کی جگہ جو ہے یہ نماز کی علامت ہے. اور پوری نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے, اس لیے سجدے کے اعضاء کو خاص کر دیا گیا کہ آگ نہیں چھوئے گی. اس کا مطلب کیا ہوا, جیسا آگے میں بیان کروں گا کہ بعض بے نمازی بھی, بے نماز ویسے جہنم میں جائیں گے, بعض نمازی بھی جہنم میں جائیں گے, نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز نے ان کو برائی اور بدی سے نہیں روکا. نماز ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم برائیوں سے بچ جائیں. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, فریب بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, ظلم بھی کرتے ہیں. تو اس نماز نے ہمیں برائی سے روکا نہیں, اس لیے یاد رکھے بعض نمازی بھی اس حدیث میں ہے جہنم میں ان کو سزا ملے گی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کو بیج کی طرح جہنم کی نہر کے قریب ڈال دیں گے, پھر وہاں سے وہ جیسے ایک پودا نکلتے ویسے نکلیں گے صحیح سلامت. وہ مسون فی نہر الحیا, یعنی وہ جو پہلا تھا حیات زندگی کی نہر میں, زندگی کے دریا میں انہیں ڈبویا جائے گا, پھر انہیں نکالا جائے گا. جب وہ نکلیں گے صحیح سلامت نکلیں گے, ثم يدخلون الجنہ, پھر جنت میں داخل ہوں گے. جب جنت لوگوں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے ہؤلاء الجہنمیون, یہ جہنمی لوگ ہیں. یہاں سے انعام ان کا رکھا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں, یہ وہ جنتی ہیں جو گناہوں, اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم میں نکل کر جنت میں آتے ہیں. اتقاء اللہ من النار, یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جہنم کے عذاب سے نجات دی, یعنی عذاب کھانے کے بعد ان کو جہنم کے عذاب سے, مزید عذاب سے نکال دیا. ایک اور روایت میں آیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ سب سے آخری انسان, یہ سب سے آخری جہنمی ہے. کیسا انسان ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا عطا فرمائے گا. یہ وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ کو ہنسا دیا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو. جانتے ہیں ایمان, ایمان کی اہمیت جانتے ہیں, توحید کی اہمیت جانتے ہیں. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے اب نکالو. اب وقت آ گیا ہے جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا, اور اس کے بعد اس میں سے کوئی نہیں نکلے گا. اب یا تو ہمیشہ کے ہمیشہ کے دوزخی ہیں جہنمی, اور ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی ہیں. اب اس کے بعد جہنم میں سے کوئی نہیں نکلے گا, اور اس کے بعد جہنم میں کوئی بھی موحد نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے, واپس آئیں گے کہ سب نکل گئے کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں, ایک شخص باقی ہے, ایک شخص باقی ہے. پھر جائیں گے, پھر واپس آئیں گے, نہیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ فلان جگہ پر جا کے دیکھیں, فلان پتھر کے نیچے, اس پتھر کو ہٹاتے ہیں. یہ سب سے بدترین انسان ہے, یاد رکھیں. اسے نکالتے ہیں. جہنم کی ہر بلا اس شخص کے اوپر ہے, اسے وہاں سے نکالتے ہیں اور جہنم کے دروازے کے قریب بٹھا دیتے ہیں, نکال کر جہنم کے دروازے کے قریب باہر. اب وہ شخص بیٹھا ہے, سامنے جنت ہے, تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا, جہنم سے نکال دیا, جہنم کا سیک ابھی آ رہا ہے مجھے, مجھے جہنم سے تھوڑا سا ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے آدم کے بیٹے, اگر میں تمہیں جہنم کے دروازے سے دور کر دوں کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ تو وہ شخص کہے گا, اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے میں کچھ مانگوں گا نہیں, بس مجھے یہاں سے دور کر دے ایک مرتبہ, بس. اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. ایک درخت کو دیکھتا ہے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, بس اس یہ درخت جو ہے اس کی چھاؤں کے نیچے میں مجھے صورت جہنم سے اور دور ہو جاؤں میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ مانگو گے نہیں. کہتا اللہ تعالیٰ بس یہ تیرے عزت قسم ہے اور کچھ مانگوں گا نہیں میں, بس یہاں تک مجھے پہنچا دو. اللہ تعالیٰ پھر اسے فرشتوں کو حکم دے گا وہاں تک لے جائیں گے. اب جنت سامنے ہے, دروازہ سامنے ہے جنت کا, جنتوں کی آوازیں آ رہی ہیں, دریا چل رہے ہیں. اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی, اللہ تعالیٰ میرے پاس آخری سوال ہے, مجھے جنت کے دروازے تک بٹھا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم کچھ مانگو گے نہیں. کہتا اللہ تعالیٰ بس یہی میری آخری گزارش ہے. جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے, اب اسے رہا نہیں جاتا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس دروازے کو اس پار بٹھا دے مجھے, میں آگے نہیں جاؤں گا, اس پار بٹھا دے مجھے. رب ذل جلال سبحانہ و تعالی فرمائیں گے, کیا تم نے بھی وعدہ نہیں کیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دروازے کے قریب ہو کر بھی میں اندر نہ جاؤں, میں جاؤں تو میں سب سے بڑا بدبخت انسان ہوں, لیکن تیرے میں اتنی وسیع ہے کہ میں قریب ہو کر بھی اندر نہ جاؤں, تو اللہ تعالیٰ وہاں پر مسکرائیں گے, ہنسیں گے. روایت میں آئے کما یلق بجلال سبحانہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو. جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جنتی جو ہیں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے, وہی ان کی نظر یہی آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہتا ہے, مانگو, کیا مانگتے ہو میرے بندے؟ اب وہ شخص سوچ رہا میں کیا مانگوں, کیونکہ جو کچھ مانگنا تھا مانگ چکا ہوں, سارے خواہشات تو پوری, جنت داخل تو ہو چکا ہوں نا. اے میرے بندے مانگو, تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس شخص کو یاد آتا ہے کہ کچھ خواہشات تھی ہماری دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری کرے گا جنت میں. اللہ تعالیٰ مجھے گھر چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے لیے محل ہے, گھر نہیں ہے. جنت میں گھر نہیں ہوتے, وہاں پر پیلس ہوتے ہیں, محل ہوتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا ہے, میرے بندے کیا تمہیں یہ چاہیے؟ تمہیں سواری بھی چاہیے, تمہیں حور بھی چاہیے, تمہیں نوکر بھی چاہیے. اس شخص کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے. آخر اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ اور چاہیے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں, اب سب کچھ ہے, اب نہیں چاہیے, بس ساری تمنائیں پوری ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے میرے بندے جتنا تمہارے پاس ابھی ہے 10 گنا میں تمہیں اور بھی دیتا ہوں. 10 گنا جانتے ہو؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ, ایک روایت میں آیا ہے, سب سے بڑا بادشاہ آپ سوچو کون ہوگا؟ جتنا اس کے پاس اس دنیا میں ہے, اس آخری جنتی کے پاس اس بادشاہ سے بڑھ کر 10 گنا زیادہ عیش عشرت ہوگی, 10 گنا زیادہ. یہ آخری جنتی ہے جو جنت میں داخل ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ آخری جنتی ہے تو پھر گناہ کرتے رہیں, یہ تو ضرور ملے گا نا. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں پر جو ایسا سوچتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا ان میں سے ایک جہنمی ہوگا, اور ایک جنتی ہوگا, اور اسے ایک شخص کو لے گا اور جہنم میں ایک ڈبکی لگا کر نکالے گا, اور اس شخص سے پوچھے گا کیا تم نے کبھی دنیا میں اچھی چیز دیکھی ہے ساری زندگی میں؟ مجھے اس کہے گا اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے مجھے پتہ نہیں اچھائی ہوتی کیا ہے، نعمت ہوتی کیا ہے، خیر ہوتا کیا ہے، ایک ٹبکی کی وجہ سے چند سیکنڈ کے لیے بس اسے دنیا کی ساری کے ساری لذتیں بھول وہ شخص بھول جائے گا، ایک جھٹکے میں فنا ہو جائیں گی. وہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ اتنی عرصہ سزا کھانے کے بعد جہنم میں وہ نکلے گا تو وہ کوئی اچھا عمل کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ارحم الراحمین کی رحمت ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا قیامت کے دن. اور آخر میں جب سارے جنت اکٹھے ہوں گے اعلان ہوگا کہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اعلان ہوگا اے میرے بندو تمہیں اور کچھ چاہیے؟ سارے جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عام اور احسانات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اللہ ہم راضی ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک چیز باقی ہے، بس ایک اور انعام باقی ہے، اور وہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم کے پردے اٹھ جائیں گے اور جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور یہ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام ہوگا جنتی کے لیے جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رحم و کرم سے جنتی بنا دے اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں جہنم سے دور کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.